بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام علينا وشفيعنا بالقاسم محمد صالح الطيبين الطاهرين المجيدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين لقد جاءكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ چودہ سو اٹھائیس ہجری کی چھٹی مہر گزر گئی اور ساتویں شب شروع ہو گئی ارشاد عبدس الہی ہے کہ پیغمبر بھیجا ہے رسول بھیجا ہے ہم نے بھیجا ہے تمہارے لیے جو تمہی میں سے ہے تمہارا ہے تم راہ حق پر گامزن رہو اس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ منہ موڑیں تو رسول آ فرما دیں کہ میرے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش محمد والا جو موضوع میں نے دو غلط فہمیاں اس سے دور ہوتی ہیں دینداری کے بعد ہم کو بہت ٹف لائف گزارنا پڑتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کل سے میں بتا رہا ہوں بہت ایزی ہے بہت آسان ہے دوسری بات جو ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد شروع کروں وہ یہ کہ اللہ حلال مشکلات ہے وہ مشکلیں بڑھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے عزت کی زندگی گزاریں آبرو کی زندگی گزاریں شرافت انسانی کے ساتھ زندگی گزاریں ایک انسان کو جیسے زندگی گزارنا چاہیے مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر شے جو نفع بخش ہو کے جواب اس سے واقف نہ ہو تو اپنے دین سے آپ واقفیت پیدا کریں یہ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو بہت آسان ہے میں تین چار دن میں اس کو سمیٹوں کیسے یہ مشکل ہے میرے لیے ابھی تو ایک اصل پر میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ فنڈامنٹل بیسکس جس میں ایک بیسک بھی ختم نہیں ہوا کہ کل شئین طاہر نہ ہو قذر یا نجس اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مانے دونوں کے میں اپنے نوجوان بچوں سے جو کالج میں اور اسکول میں یا مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ شمار کر سکتے ہیں؟ اے بھائی یہ جو کاؤنٹ, اس میں سے صرف نجس اتنی چیزیں ہیں, نجس صرف اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اگر انگلیوں کی پوروں کو گننا شروع کریں ہونے سے پہلے وہ نجس چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیا پرابلم آپ کے لیے بھائی؟ کیا مشکل ہے؟ ایسے اتنی سی چیزیں کہ آپ اگر انگلی پر گننا شروع کریں تو یہاں تک نہیں پہنچیں گے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مشکل ہے؟ تو مشکل کی بات نہیں. ہر چیز جسے آپ چیز کہہ سکیں, چاہے وہ کھانے کی ہو, چاہے پینے کی ہو, چاہے پہننے کی ہو, وشے ہو, وہ پاک ہے. اس میں سے صرف اتنی سی چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں. کیا مصیبت ہے؟ اس میں سے بھی جو چیزیں نجس بتائی گئی ہیں, اب تو میں نے کل آپ سامنے عرض کیا تھا کہ اردو ایک بولی ہے, عربی ایک زبان ہے, اردو میں الفاظ ایک نجس کہتے ہیں, عربی میں فرق ہے. نجس کے معنی کچھ اور ہیں. جن معنوں میں آپ نجس کہتے ہیں وہ عربی میں نجس نہیں کہا جاتا, اس کو متنجس کہا جاتا. تو خود اپنی جگہ پاک ہو, کسی نجس سے ملنے کی وجہ سے نجس ہو جائے جس کو آپ نجس کہتے ہیں, وہ متنجس ہے, وہ نجس نہیں ہے. نجس وہ ہے کہ جو نجس ہی نجس ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہو سکتا, حالانکہ وہ بھی پاک ہو سکتا ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں کروں گا آپ سے, اس میں تو کچھ کم سے کم. تو اب کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ جلدی سے سن لیجئے, زبردست غلط فہمی ہے کہ الکوہل نجس ہے. الکوہل کسی بھی چیز سے بنا ہو وہ پاک ہے. الکوہل کسی سے بنا ہو, اسے کیمیکلز کچھ بھی ہوں, لیکن وہ پاک ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چند بیسکس اگر معلوم ہو جائیں تو 99% مسئلے تو آپ خود ہی معلوم کر لیں کہ یہ کیا ہے. کیا مولوی پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو بھائی؟ تو میں اس لیے اصل فنڈامنٹل بیسک بتا رہا ہوں. الکوہل کی جتنی قسمیں ہیں وہ پاک ہیں. تو کہا بھائی استعمال کریں کہ استعمال نہ کریں, اس میں تو الکوہل ملا تو ملا رہنے دیجیے, پاک ہے. ایک غلط فہمی جو آپ بلڈ نجس ہے, دیٹس ناٹ ٹرو. کچھ خون ایسے ہیں کہ جو نجس ہیں, کچھ خون ایسے ہیں کہ جو نجس, کچھ خون ایسے بھی ہیں کہ جو نجس ہیں مگر پاک ہو جاتی ہیں. حضرت مچھر آج کل مجھے ستا نہیں رہا بھائی, اور انہوں نے آ کے آپ کا بلڈ جب تک آپ کے جسم کے اندر ہے نجس, لیکن جب انہوں نے سک کر لیا اور ان کے جسم میں وہ چلا گیا, ان کے جسم کا پارٹ بن گیا, جب تک آپ کے جسم میں تھا نجس تھا, تو وہی پاک ہو گیا. اسے عربی میں جو ہماری شریعت ہے انتقال, وہ سمجھیے کہ انتقال شور پاتے ہیں, منتقل ہونا دوسری جگہ چلا جانا. تو اول تو خون جو نجس, اور پھر ہر خون نجس نہیں ہوتا. دیکھیے میں آپ کے لیے یہاں جو بیٹھا ہوں, کیوں بیٹھا ہوں؟ شریعت کو آسان سے آسان بتانے کے لیے, بنانے کے لیے تھوڑی, بنانے کے لیے. آپ لوگوں میں سے 99% لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایگ انڈے کے اندر نجس ہے, وہ نجس نہیں ہے. پھر سن لیجیے دوبارہ, ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ انڈے کے اندر جو خون جاتا ہے وہ نجس نہیں ہے, وہ پاک ہے, مگر اس کا کھانا حرام ہے. حرام دوسری ہے, وہ نجس نہیں ہے مگر اس کا کھانا حرام ہے. اب آپ نے انڈا توڑا, دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بلڈ موجود ہے. اب اس کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ بلڈ اتنا کم ہے کہ انڈے کو آپ نے پھیٹا اور گھولا اور اسی کے اندر گھل مل کے ڈھر گیا, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مستحلق ہونا, وہ خون آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے, کلیو کھائیے. اگر زیادہ ہے تو چمچے سے اس کو نکالیے، نکال کر بلڈ کو پھینک دیجیے، باقی انڈا کھا جائیے. کیا دشواری ہے اس میں؟ یہ جوان دیکھ رہے ہیں شریعت کتنی آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر، قدم قدم پر. ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے، حضور ہم یورپ گئے اور ایک انگریز سے مکان لی، فرنیچر وغیرہ شفٹ کرنا، وہ فرنیچر زیادہ اس کی شفٹنگ کے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی خریدتے ہیں، ایسے ہی بیچتے ہیں. مکان لیا، مکان کے اندر کرسی ہے، مکان کے اندر میزیں ہیں، مکان کے اندر فریج ہے، مکان کے اندر برتن رکھے ہیں. بتائیے کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کیجیے، کچھ کرنے کا. فرنیچر پاک ہے، فرش پاک ہے، فریج پاک ہے، اس سے کوئی نجاست لگی ہوئی آپ کو دکھائی دے جائے وہ بات الگ ہے. لیکن اگر آپ کو اس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ سب برتن پاک ہیں. آپ کسی کو کھانا کھاتا ہے پکاتا ہے وہ، جی مجھے کمال معلوم نہیں کہ برتن کس لیے ہوتے ہیں، برتن دیکھنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. لیکن کیوں؟ مسئلہ طہارت یہ ہے کہ مشرک کا فقط ہاتھ نجس ہوتا ہے، برتن نجس نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں فرنیچر کدھر لے کے جائیں، وہ برتن کدھر، اچھا بھی لے کے نہیں جائیں، وہیں رکھا رہے نہیں لے. وہ سب پاک ہے. البتہ اگر باہر سے ہے اسے آپ نے موو کر دیا، اس کا ختم ہو گیا. اب آپ لندن میں ہم گئے ہوٹل میں گئے لیں گے، مگر اور کھانا ہم لے رہے ہیں اس سے اور اس کا ہاتھ گیلا ہے، وہ اسی گیلے ہاتھ سے ہمیں فوڈ دے رہا ہے، تو کیا کریں؟ تم لوگ اس کا ہاتھ تو گیلا ہے، تو اس کا ہاتھ گیلا ہے تو آپ تو سوکھے جا رہے ہیں بھائی، نو پرابلم. اگر اس کے ہاتھ کو آپ نے دیکھا کہ گیلا ہے اور دس وجود ہوتا ہے کتا، وہ آج اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ آپ کے سامنے چاٹا اس نے، تو آپ کتے کے چھوٹے ہوتے ہیں، کتی کو بلی میں دھوکہ ہو جاتا ہے، تو دیکھ لیا کہ واقعی کتا ہے، اس نے آ کے اس کا ہاتھ چاٹا. اب اگر وہ اپنے گیلے ہاتھ سے کوشش ہے تو نجس ہو جائے گی، تو اس کا ہاتھ نجس نہیں ہے، اس کو کم بہت کتے نے نجس کیا. کتنی آسانی ہے کہ شریعت آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر رہی ہے یا دشواریاں فراہم کر رہی ہے؟ کتنی آسانی ہے. آج ہی مجلس تقریباً ہو گئی، بس اب جلدی سے آگے بڑھوں. یہ کیا ہے؟ ایک اصل ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ زندگی کے حقانیہ چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، مشکلیں نہیں چاہتا. اس کے نیچے سب ہیڈنگ یہ آئی کہ کتا تعلم انہ عزیز. ہر شے، ہر شے، ہر چیز پاک ہے جب تک تمہیں کسی شے یقین نہ ہو جائے. اور یقین کی حد کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے وہ دہی و کتے والی مثال پیش کی تھی. اب آپ کو خود اگر تو اپنے مرض کا علاج کیجیے، شریعت سے شکایت نہ کیجیے. بہت سے وہ شکی ہوتا ہے، اس کے علاج کی بات ہے تو کسی بڑے سے بڑے طبیب. اب دیکھیے، وہ پہلی اصل میں میں اٹکا ہوں، کروں کیا بھائی؟ اس لیے کہ اگر نامکمل بیان کروں تو آپ تشنا رہ جائیں گے. دو ہی راستے ہیں، یا میں کچھ لوگ تھوڑا، تو سب کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، آپ کو ایک مزاج شریعت سے تو اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیے دوسری اصل کیا ہے، مینٹل کے تحت کہ یرید اللہ بکم الیسر. سن لیجیے، میں جاہل ہوں مگر بالکل جاہل نہیں ہوں، تھوڑا سا جانتا ہوں. دوسری اصل شریعت کیا ہے؟ اصل شریعت کی یہ ہے کہ الاصل، الاصل میں اس لیے عربی پڑھے جانا پسند ہوں بھائی، الاصل فی کل اباحہ لوگ سرگرم ہوں گے. اب کاؤنٹ کیجیے کہ دنیا میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، کئے کروڑ کئے ارب چیزیں پائی جاتی ہیں. الاصل سیکنڈ آئٹم، سیکنڈ پرنسپل. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ ہر مباح ہے. یہ اصل ہے، یہ فنڈامنٹل ہے. الاصل کل شے الاباحہ، یعنی ہر شے بیسیکلی آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز. ہر شے کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اصول یہی ہے. صرف چند چیزیں ہیں اور آپ کے لیے ناجائز قرار دیا گیا ہے. اب انہیں چند چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کو زحمتوں کا احساس ہو، میرے عزیزوں بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، اور وہ بھی آپ سمجھ لیجیے. یہ ابھی ممبر کیسے بیٹھا ہوا تھا تمہارے، یہ جو آپ کو روکا گیا ہے کہ یہ نہ کھاؤ مثلا، اسی مثال بچوں کو کیا کیا پسند ہوتی ہے، چاکلیٹ ہوتی نا پسند، چاکلیٹ میں نقصان بھی ہوتا ہے. اب ایک دو چاکلیٹ کھا لیں، مگر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے چاکلیٹ کا عاشق پیدا ہوتا ہے، کھائے جا رہا ہے چاکلیٹ، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو ماں روکتی ہے کیسے نہ کھاؤ. وہ کیوں روکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا نقصان جانتی ہے. بچہ کیوں کھانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مزہ اس کا اچھا لگتا ہے، اسے نقصان سے واقف نہیں ہے. اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ بچے کیا کریں گے؟ اگر آپ بچے کی صحت خراب کرنا چاہتے ہیں اس کو چاکلیٹ پہ چاکلیٹ کھلائے جائیے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا آپ کو گوارا ہے تو چاکلیٹ پر آپ کو پابندی لگانا پڑے گی. تو یہ چند چیزوں پر جو ماں باپ نے پابندی لگائی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ علم و فراست پر اعتبار ہو اور خالق کی مصلحت دینی پر اعتبار نہ ہو. تو الاصل فی کل شیء، اب جو بات میرے ذہن میں بھی لکھی آئی تھی وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں یہ سب شریعت کے چھوٹے چھوٹے باتیں بہت لمبی ہیں. بھیا آپ یاد کیا کروں میں، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت از سم تھنگ ایلس، از سم تھنگ ایلس. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ علماء فرق نہیں کر پاتے ہیں، فرق کو شریعت بنا دیتے ہیں اور شریعت کو فرق بنا دیتے ہیں. اگر موقع مجھے ملا تو میں تھوڑی لائن چینج کرنا چاہ رہا ہوں، کروں کیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق جزوی مسائل بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں. اس کی ایک ڈیفینیشن کیا ہے سن لیجیے، اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، فقہ کی تعریف کی ایک تعریف یہ ہے، معرفت النفس ما لها و ما علیها. ارے بھائی اسلام کو سمجھو، انسان کا لایا ہوا ہے کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا، مگر ذرا کی گہرائیوں کو دیکھو، اس کی ڈیپتھ کو دیکھو. کیا ما لها و ما علیها، پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانو، نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو. وہ ما لها و ما علیها، اپنے آپ کو پہچانو اور ساری دنیا کو پہچانو کہ کیا شے تمہارے لیے مضر ہے، کیا شے تمہارے لیے مفید ہے. جو مفید ہے اسے لے، اسے تو پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانو، معرفت النفس، اپنے پہچانو کہ اس میں کیا شے تمہارے لیے مفید ہے، کیا شے مضر ہے. بہت سی باتیں میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی کنٹروورسی خدا نہ خاصا نہ کھڑی ہو، مگر آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب فقہ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور یہ پہچانو کہ کیا شے تمہارے لیے مفید ہے، کیا شے جو مضر ہے اس کو چھوڑ دو، تو اب ایک طرف آپ کو خود اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے کہ آپ کی کیمسٹری کیا ہے، آپ کی باڈی کیمسٹری کیا ہے، آپ کی فزیولوجی کیا ہے، آپ کی سائیکولوجی کیا ہے، جو سائنسز آپ کے اپنے وجود سے وابستہ ہیں، ان سب کا پڑھنا جائز سے واجب ہو گیا، واجب ہو گیا. شریعت کہہ رہی کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ اس میں کیا شے تمہارے لیے مفید ہے، کیا شے تمہارے لیے مضر ہے. اب کون سی سائنس ایسی ہے جس کا پڑھنا کم سے کم واجب کفایہ نہیں ہو گیا آپ کے تاکہ معلوم ہو کہ کون سا مفید ہے کون سا مضر ہے. فزکس کو پڑھیے تاکہ معلوم ہو کون سا مضر ہے کون سا مضر ہے تاکہ معلوم ہو کون سا مضر ہے اور کون سا مفید ہے. مگر خدا کے لیے ایسٹرانومی کو نہ پڑھیے گا. ایسٹرانومی کو پڑھ لیا تو ہلال کمیٹیاں بند ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں ڈرتا ہوں بھائی جیسا میرے پیچھے پڑ گئے تو جان بڑی مصیبت میں آ جائے گی بھائی. تو ایسٹرانومی بھی آپ پڑھیں, اس سے تعلق ہے دنیا سے. اور شریعت کہہ رہی ہے کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھو کہ اس میں کیا شے تمہارے لیے مفید ہے کیا شے تمہارے لیے مضر ہے. جوڑ کر مؤدبانہ پھر تو قدموں پر سر رکھ دوں. بچوں پہ طرز فکر کو بدلو. اس وقت کا سب سے بڑا کہ ماڈرن سائنسز کے ذریعے سے دیکھو کہ شریعت نے کس شے کو کیوں حرام کیا ہے اور کیوں حلال کیا ہے. نیڈڈ اشتہار تاکہ دنیا سمجھے کہ اگر کوئی شے حلال کی گئی اور کوئی شے حرام کی گئی ہے تو کیوں, اور پھر یہ سوچے کہ ہم جس نتیجے تک کتنی ریسرچ کے بعد پہنچ رہے ہیں محمد عربی کے جس نے کیوں تک بغیر کسی سے پڑھے لکھے کیسے پہنچ گیا. صلوات پر محمد وعلیٰ. مولانا جی آپ نے وہ خالی دو اصلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جب تک اس کے نجس ہونے کا بین مانا متنجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے, یقین وتھ دا ایکسیپشن آف یو تھنگس, باقی سب آپ کے لیے جائے جلدی جلدی. اب جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں وہاں بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اب عربی میں جو اصطلاحیں اصولے پہ کی ہیں واپس ہم نے پڑھ رہا ہوں, اس کا تشریح اردو میں کر رہا ہوں. ایک اصل ہے کہ تبیح المحظورات, یعنی وہ چیزیں کہ جن پر پابندی لگی ہوئی ہے جن کو شریعت نے حرام کیا. ہم انسان سے ایسے پیدا ہو جائیں, حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ تم اس کے استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. جب تک وہ محظور باقی ہے تم اس شے کو استعمال کر سکتے ہو. واٹ یو وانٹ مور, اور آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ شراب حرام ہے لیکن اگر ایک معتبر ڈاکٹر, ذمہ دار ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کا انحصار یا مرض کا دفعیہ صرف برانڈی کے استعمال پر ہی وابستہ ہے تو جس نے حرام کیا تو وہ اسے حلال کی دے رہا ہے. اب آپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے مگر کہاں پرابلم ہے وہ سن لیجیے. یہ بھی بہت سی ابھی اصلیں تھیں لیکن اب وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور اگر وہ باتیں نہیں پڑھوں گا میں تو شریعت کا تب تو آئے گا آپ کے سامنے دوسرا مصرع نہیں آتا. کیسا کریم ہے وہ کہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے اس میں نرمی ہی نرمی. مگر جہاں سے اس کے بندوں کا سوال آتا ہے وہاں سے رخ بدلتا ہے. بس اب دو چار سے سن لیجیے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, یہ سب اصلے ہیں فنڈامنٹلس ہیں کہ آپ کے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے کسی بھی طرح سے یا آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں کسی بھی طرح, اگر آپ یہی اصل بنیاد بنا لیں کہ اسلام میں کسی ایسے کا یہ اصل ہے بھائی, یہ فتوا تھوڑی ہے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, نہ آپ اپنے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی کام آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے کر سکتے جس دوسرے کو نقصان ہو. تو جو آپ کو نقصان سے بچائے دوسروں کو نقصان سے بچائے وہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ کوئی کام آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ کے مالیات کو نقصان ہو، کوئی کام آپ ایسا نہیں کر سکتے جس سے کسی دوسرے کے مالیات، کوئی کام آپ ایسا نہیں کر سکتے جس سے آپ کی صحت خراب ہو، کوئی کام آپ ایسا نہیں کر سکتے جس سے کسی دوسرے کی صحت خراب ہو۔ سگریٹ پینا بھی حرام، اس لیے کہ جب آپ اسموکنگ کریں گے اور دھواں پھیپھڑوں کے اندر جائے گا 2500 بیماریاں پیدا ہوں گی۔ سگریٹ بیڑی پینے کے بعد آپ نے کہا دوسرے کے منہ پر، وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ اور وہ بھی حرام، تجارت میں بھی اسلام کا اصول ہے۔ ارے ایسی کڑیوں سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں، خدا اصغر ہیں، وہ 100 برس بیٹھ کر کوئی قانون بنائے تو اتنی گہرائیوں گرائیوں کے ساتھ نہیں بنا سکتے جیسا وہ نبی امی بنا کر سکتے۔ کہیں سے کوئی غلط سے غلط ٹکراتی ہی نہیں، سب بھی سے جڑی ہوئی۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان کر سکتے ہیں نہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے بزنس اور دھندے میں شرط ہے انتراض من، اسلامی بزنس کا پہلا اصول یہ ہے کہ بزنس ایسے انداز سے ہونا چاہیے کہ خریدنے والا بھی خوش خوش جائے، اس کو بھی احساس ہو کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو بھی احساس ہو کہ میرا کوئی، ہاں ماشاء اللہ سوچ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں، میں تو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں، اس دائرے کو پھیلائیے، کسی طرح کا بھی کوئی نقصان۔ میں آپ کے سامنے شریعت پیش کر رہا ہوں، یہ ممبر نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، میں نیچے آ کے بیٹھوں تو مجھے دھوسیات اتنے بھائی صاحب، ہو سکتا ہے میں ڈر بھی جاؤں، یہاں میں نہیں ڈروں گا، سیدھی بات، یہاں تو میں اس سے ڈروں گا جس کا ممبر ہے، یہاں میں آپ سے کیسے ڈروں گا بھائی؟ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے بہتر علماء ان سے چیک کر لیجیے کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، لیکن اگر صحیح ہے تو صحیح بات پر کبھی آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، صحیح بات اگر معلوم ہو جائے تو بگڑنے کے لیے آپ کو، آپ کے لیے بگڑنا مناسب نہیں ہے۔ اب ایک اصل یہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے تم کو نقصان پہنچے یا کسی اور کو نقصان پہنچے۔ آج کی ساری بزنس اسی پر چل رہی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ بیچنے والے کو جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، اور بیچنے والے کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا ایکسپلائٹیشن میں اس کا کر سکتا ہوں بے وقوف بن۔ یہ چھوٹی دکانوں سے لے کے انٹرنیشنل مارکیٹس تک یہی کاروبار چل رہا ہے، اسی لیے دنیا میں سکون سکون۔ اب یہ اصل ہے کہ آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ ایک ہے تکلیف پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کرنا، ایک ہے کوئی کام کرنا پہنچ جانا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو اس نیت سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کہ مجھے تکلیف پہنچے، اسی لیے شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے عزیزوں، کہ آپ نماز کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھیں کہ کسی آنے جانے والے کا راستہ روکے۔ راستہ کھولنے کے لیے آیا ہے، راستہ بند کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بھائی آپ کھڑے ہو گئے سڑک پر، نماز جماعت اللہ اکبر، اس کے پاؤں بند گئے۔ اب کسی کو دکان پر جانا ہے، کسی کو دھندے پر جانا ہے، کسی کو بھائی اسپتال جانا ہے، کوئی ایمرجنسی، آپ تو اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں بخیال خود، اور وہ اسلام سے متنفر ہو رہا ہے۔ یہ کیسا پرابلم کریٹ کر رہا ہے اسلام؟ پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، پرابلم سالو کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پر محمد والا پہلے ایک بات مانگیے، بگڑیے کو تو نہیں بولتے آپ، بگڑیے تو نہیں، میں تو ویسے ہی پردیسی ہوں، بگڑنا چاہیے گا۔ یہ حق آپ کو بے شک ہے کہ آپ مجھ سے جو بہتر علماء ہیں مرچہ وقت ہیں، آپ اگر آیت اللہ خان سیستانی مقلد ہیں اس سے پوچھ لیجئے، وہی خراسانی کے مقلد ہیں اس سے پوچھ لیجئے، کتابیں سب کی موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ لا ذرا، یہ بڑی، آپ کسی کو بھی ذرا سا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کراچی، وہ سارے نعرے جو دل پہ ہونا چاہیے تھے وہ سارے دیواروں پر دکھائی دے رہے ہیں، آنکھ معذرت کر لی بگڑ نہ جائے، وہ سارے نعرے جو دل پر ہونا چاہیے تھے یہاں سے نکال کے آپ نے دیواروں کھمبوں میں لٹکا دیے، اور جہاں تو ماں الجہاد 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 الجہاد، جہاد کے علاوہ کچھ یاد ہی، جہاد کے علاوہ کوئی یاد تو نہیں ہے کہ جہاد کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، اس کے علاوہ آدمی کو کریں گے، پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں، ایجوکیشنل کلچر ہے نہیں، علم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، نالج میں کتنی طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں، کوف کی طاقت کا اندازہ ہے، کلاشن کوف کمبخت میں کیا طاقت ہے بھائی، جو قلم میں طاقت ہے، آج قلم کمپیوٹر ہے، منہ موڑ لو کلاشن کوف سے، تم اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہو، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہو، لوگوں کے دل بدلو بجائے اسی کے میتوں سے پاک کر رہے ہو، اپنی بھی جان دے رہے ہو دوسروں کو بھی مارو، جہاں الٹریسی ہوتی ہے لوگ بہتاتے ہیں، ان کے بیچاروں میں کیا کرنا ہے، کوئی دائر کو بھی جان دے دے گا بھائی، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بی ریشنل ناٹ ایموشنل، جو فیصلہ ہو وہ عقل کی روشنی میں ہو، جذبات کی روشنی میں نہ ہو، جذبات ہمیشہ اندھا بنا، ہمیشہ روشنی دیتی ہے، راستہ دیتی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا جو کام کر رہی ہیں، مگر اس کے بعد بھی شاید میں نے کہا ہے کسی مجلس میں یاد نہیں آ رہا ہے کہ جو آداب ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جبکہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اتنی تعلیمات جو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کسی بڑے تھنکر نے کہا ہے، شاید وہ موجود بھی ہے، کہ اس زمانے کے لیے دھرم وہی مذہب وہی ریلیجن سازگار ہے جس میں دو باتیں پائی جاتی ہوں، یہ ریشنلزم اینڈ یونیورسلزم، عقل کی روشنی میں ہو، دوسرے اس میں آفاقیت پائی جاتی ہے، آفاقیت مسلمانوں میں نہ پائی جاتی، میں کیا کہوں، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل کو آپ اپنے آگے رکھو، اسلام میں آفاقیت ہے، اس کا سب سے بڑا پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ ہیں مسلمان مگر تعریف کر رہے ہیں کہ ہر حمد و ثنا اس اللہ کے پروردگار ہے، صلوات پر محمد و آل، یہ ایک بیسک کے تحت کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کو اکیڈمکلی پیش کر رہا ہوں، اسی سے لڑائی جھگڑا تھوڑی مطلب، اسلام کی اکثریتی فرقوں میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، وہاں بھی اب اللہ ہے اس بات کا اجتہاد دروازہ کھلنا چاہیے، دیئر از نو وے آؤٹ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اگر آپ اجتہاد کو چھوڑ دیں گے تو زمانہ آگے نکل جائے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے، غلطی کرتے ہیں وہ لوگ، ان کا میں احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے علم کی قدر کرتا ہوں، لیکن معصوم نہیں کہتا، تو غلطی کا امکان تو ہے، سخت غلطی ہے اگر آپ احادیث کے اور اس کے ڈیپتھ میں نہ جائیں، فریز کر ختم ہو جائے گا معاملہ، میں ایگریسو نہیں دیکھا ہے لیکن اس ایٹیچیوڈ میں ایگریسو دیکھا ہے، اب مثلا مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا الارض مسجدا وطہورا، طہور کے معنی کیا ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں میں، مسجد کو بتا رہا ہوں، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، کہ میں سجدہ کروں تو زمین پر سجدہ کروں، بھائی صاحب آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور ٹرین جا رہی ہے، آپ کہاں پر سجدہ کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے، اور اگر پلین پر ہیں تب تو آپ ہوا میں ہیں، کیسے سجدہ کریں گے؟ تو نماز چھوڑنا پڑے گی نا. مگر یہاں پر اجتہاد آگے بڑھتا ہے اور ایک اور اصل ہمارے سامنے آتی ہے. لہو سہا, اللہ طاقت برداشت سے زیادہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جب زمین پر سجدہ کرنا ممکن ہی نہیں ہماری تو, اور یہی سے بات سمجھ لیجیے, غلط فہمیاں دور کرنا میرا فریضہ ہے. لوگ نہیں سمجھتے ہیں بیچارے, ہم سجدگاہ پر سجدہ کرتی کہ ایک ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آنکھ بت پرستی کرتے ہیں. اے بھائی, کسی شے پر سجدہ کرنا کرنا اور ہے. سنی بھائی سنیں, بھائی سنی بھائی سنیں, ہمارے ہم کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں. چونکہ حضور نے فرمایا کہ زمین میرے لیے سجدگاہ بنائی گئی ہے, تو اب جہاں زمین نہیں وہاں کیا کریں؟ کہ بھائی زمین نہ صحیح, زمین کا ایک پورشن, ایک عرض کا ٹکڑا موجود ہے. ہاں ہمارے یہاں بات ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ زمین کربلا کی مٹی کی ہو, یہ ہم کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس مٹی کی پوجا, اس مٹی کی ہم پوجا کریں گے جس مٹی پر وہ سجدہ کیا گیا کہ جسے توحید کو بچا رہی ہے. ہم اس مٹی کی, اس سجدگاہ پر, کربلا کی مٹی کی بنی ہوئی سجدگاہ پر اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ حسین کا سجدہ یا پھر ہمیں نظروں کے سامنے, اور ہمیں یاد آئے کہ ہمارے سید رسول نے اسی سرزمین پر, اسی مٹی پر وہ آخری سجدہ کیا تھا. پھر جو سارے سجدوں کی آپ بس ایک بات آپ دیکھ لیجیے, میں منزل کو لے پیٹوں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ یرید اللہ بکم الیسر چل رہا ہے بھائی, چل رہی ہے ایک بے. کچھ عرصے پہلے تک اگر آپ دیکھیں پرانی توفیق علامہ مرساگر, یا کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں قبلہ کس طرف ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ معلوم نہیں قبلہ کس طرف ہے, تو علماء کا فتویٰ تھا ایک نماز ادھر پڑھیے, ایک نماز ادھر پڑھیے, ایک نماز ادھر پڑھیے, ایک. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو چار رکعت کے بجائے سولہ رکعت وہ قصر کر رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں حالت خبر میں قصر کیجیے. مولانا صاحب فرمانے کے دو کے بجائے آٹھ پڑھ گئے. ابھی کیسے پڑھیں؟ پرانے زمانے میں آدمی اونٹوں پر سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, گدھوں پر سفر کرتے تھے. اونٹ آپ نے اس کو بٹھا لیا اطمینان سے, وہ بیٹھا ہوا ہے, جتنی دیر آپ کی نمازوں میں ہوگی اتنی وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا کہ میں اکڑ سے بچ رہا ہوں. تو سولہ نہیں, آپ سولہ ہزار رکعتیں پڑھیے. اس لیے کہ اونٹ آپ کے قابو, ٹرین آپ کے قابو میں تھوڑی ہے, آپ ٹرین کے قابو میں. ایک اسٹیشن میں گاڑی پانچ منٹ رکتی ہے, ابھی پانچ منٹ میں ہم چار رکعت تو نماز پڑھ سکتے ہیں, دو رکعت تو پڑھ, ٹرین چھوٹ جائے گی. تو اسلام آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے آیا ہے, دشواریاں فراہم کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے بالکل صحیح کام کیا اختیار کہ قرآن میں اگر یہ ہے کہ وہ ہے سما کن تم فبول حکم شک رہو, جہاں کا دلحرام کی طرح موڑ لو, وہیں یہ بھی ہے کہ فعین نمک ولو قسم وش اللہ, جدھر منہ کر لو گے اللہ ادھر. اس لیے اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے علماء نے یہ اجتہاد کیا یرید اللہ بکم الیسر کے وسیلے کے ساتھ ساتھ, کام ہو جدھر دل کہہ رہا ہو کہ ادھر ہی ہے قبلہ, بس اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو, اللہ تمہاری بات کو قبول کر لے گا. صلوات اور محمد, بس ایک بات جو بیچ میں چھوڑ گئی تھی اس کو میں مکمل کر دوں. میرے عزیزوں, خدا کے لیے دیکھیں منزل یہ آ گئی کہ میں آپ کو بگاڑوں یا خدا کو بگاڑوں, ہم بتائیں آپ کس کو بگاڑوں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میرا مکان ہے کھڑے ہو گئے نعرے لکھنے کے لیے, اٹس ناٹ پرمیٹڈ ان اسلام. آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ اگر کچھ لکھنا ہی چاہتے ہیں تو دیکھیے, یہ مکان آپ کا ہے, یہ دیوار آپ کی ہے, اس پر یہ سلوگن ہم لکھیں. اگر میں کہوں کہ لکھیے تو آپ لکھیے, تو آپ کو لکھنے کا حاصل نہیں ہے. کیوں؟ لا ضرر ولا ضرار فی اسلام, اس کو اذیت پہنچائیں, کسی کے دل کو دکھائیں, کسی کو نقصان پہنچائیں, وہ مکان اس کا ہے. آپ کون سے مکان کو گودنے والے ہیں؟ بہت سی برائیاں بھی ہیں, کمبخت بڑے خلاف بھی ہیں, واہیات بھی ہیں, وہ میں لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں. وہاں آپ جائیں دیکھیں, آپ ارے وہاں دبئی چلے جائیے پاس میں, دیکھیے کیسی دیواریں چمک رہی ہیں, چمچما رہی ہے ایک ایک دیوار, نہ کوئی نعرے ہیں, نہ کوئی پوسٹر ہے, نہ کوئی ہینڈ بل ہے, کچھ نہیں ہے. یہاں اور ہندوستان دونوں جگہ بھائی, دونوں جگہ کلچر تو ایک ہے نا, کہ کسی نے اپنے گھر کی دیوار بنائی اور آپ سمجھے کہ تمہارا اشتہار لگانے کے لیے بنائی گئی ہے, یہ تمہارا سلوگن لکھنے کے لیے. ارے بھائی حد یہ ہو گئی, یہاں میں نے کہا ممکن آپ تھوڑا ایڈوانس ہو. ہمارے یہاں لکھنؤ میں کیا پرابلم ہے کہ روڈ پر جو ہماری سڑک کا نام ہے تلسی داس مارگ, پہلے تھا نام وکٹوریا اسٹریٹ, اب ہو گیا تلسی داس مارگ, کہتے ہیں ہندی میں اسٹریٹ کو, راستے کو. لیکن اگر آپ پورے لکھنؤ میں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو تلسی داس مارگ کہیں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ جس مارگ لکھا ہوا ہے اس کا ہر ہر ایک پوسٹر سے چھپا ہوا ہے, اس کی اسلامک اجازت لوگوں کو حل کرنے کے لیے. بتائیے ایک نئے آدمی لکھنؤ میں آئے اور میرے مکان تک پہنچا ہے, کیسے پہنچے؟ اس کو معلوم ہے کلبے صاحب جو تلسی داس مارگ پر رہتے ہیں, وہ تلسی داس جہاں بورڈ لگا ہے بورڈ اشتہار لگے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, مشکلوں کو نہیں آیا. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ نجاست بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے نجاستیں پاک ہو جاتی ہیں. باطنی نجاستوں کا بھی ہے استحالہ, جہاں چیز کی ماہیت بدل جائے. کتا کان میں گر گیا مثال دی جاتی ہے اور نمک بن گیا, جب نمک بن گیا وہ کتا رہے ہی نہیں تو پاک ہو گیا. تو جو ہے نجس العین کو پاک بنا, اور اگر روح کسی کی نجس ہے اور وہ اپنے کو پاک بنانا چاہتا ہے تو اسی کا نام ہے توبہ. توبہ استغفر اللہ رہنے کا نام نہیں ہے, توبہ نام ہے اس بات کا کہ جیسے کتے کی ماہیت چینج ہو گئی ویسے ہی انسان کی ماہیت چینج ہو جائے. یہ دوسری مخلوق ہمیں تو چلتے پھرتے نمونے موجود ہیں. دس محرم کو صبح عشر تک حور کیا تھا؟ نجس تاکہ پاس آ گیا, استحالہ ہو گیا. یہ توبہ تھوڑی ماہیت بدل گئی, اس کی طرز فکر بدل گئی. آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی, مجھ سے کہا گیا تھا کہ آج مسائل میں زیادہ پڑھوں, میں پھنس گیا تھا کاٹ کے مسائل تک آ جاؤں لیکن نہیں آ پا رہا تھا. آج میں معذرت چاہتا ہوں, کل سے انشاءاللہ مسائل میں اور زیادہ پڑھوں گا. مسائل زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کو ٹپک گیا محبت میں اور یاد میں خلوص کے ساتھ, تو انشاءاللہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اور ان کا ماتم. اسلام میں یہ حکم ہے بچوں سے پیار کرو. کوئی چھوٹا سا بچہ دکھائی دے جائے اس کو پیار کرو, یہ بھی عبادت ہے. اسلام میں پیار کرنا بھی عبادت ہے. مستو بچہ ہے, ننھا بچہ, تو پیار کرو. مگر ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں روکا گیا ہے کہ بچہ کھڑا ہو سامنے اس کو پیار نہ کرو, وہ کون سی جگہ ہے؟ حکم ہے کہ جہاں اس بچے تو اس بچے کو پیار نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس بچے کو پیار کرو گے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا, تو وہ بھی مجھے پیار کرتا. اللہ اس پر اسلام میں یتیم کا اتنا حق ہے اور لحاظ ہے کہ ہمیں کسی بچے کو پیار کرنے کی اجازت دکھ جائے گا. مگر کربلا میں یتیم بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور معصوم, یہ آپ کے کوشچن کر. آج محرم کی 6 تاریخ گزر گئی, حسین کا یہاں تک کہ 12-13 برس کا بچہ بس ہس یا چوک, جو قرآن حدیث میں کہ لم روایت میں لم جب لوگ فرم بالغ نہیں ہوئے تھے, نابالغ تھے, 12-13-14. یتیم بچہ امام کے پاس آیا، حسین پر کیا وقت پڑا ہے کہ دوست، احباب، بھانجے، بھتیجے حسین سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ بچہ بھی آیا، بہت طلب کی اجازت مانگی لے رہے تھے، یہاں تک کہ بچہ مایوس ہوا. مایوس ہونے کے بعد آنکھوں میں آنسو، جھکا ہوا سر، آنے کے بعد عمود خیمہ سے ٹیک لگا کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں، مصیبت میں گھرا ہوا ہے اور مجھے جہاد کی اجازت نہیں دے رہا. دیکھیے سارے واقعات اس نے جملہ کر رہا ہوں، یہ خصوصیت صرف قرآن میں اور کربلا میں، جو قرآن کا ہزار مرتبہ پڑھیں، جب پڑھیں گے معلوم ہوگا تعالیٰ. کربلا کے واقعات کو جب وہی اثر، تمہیں کوئی نئی بات تو پڑھ نہیں سکتا. خیال آیا کہ جب میرے بابا کو زہر دیا گیا تھا، ٹکڑے تشت میں گرے تھے اور میرا بابا حصیاں لے رہا تھا اور میں اپنے بابا کیا رو رہا تھا کہ میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے، تو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، مجھے سینے سے لگایا تھا اور اس کے بعد میرے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا. کہا تھا بیٹا بیٹا میرے لال، میرے لال، یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھے رہو اور اسے اپنے بازو سے جدا نہ کر. ایک وقت جدا کرنے کی اجازت ہے جب دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بہت سخت وقت پڑ گیا ہے تو اسے کھول کر دیکھ نہیں کرے گا. قاسم نے کہا کہ اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہو سکتا ہے. ہاتھ گیا تعویذ کے اوپر، امام مطالعے میں غائب ہوتا ہے. اس میں لکھا تھا کہ قاسم یہ کاغذ تم اس وقت کھولو گے جب کربلا کے میدان میں تمہارا چکر ہوگا. اس کے یاور انصار اپنی جانیں قربان کر رہے ہوں گے، تم تب ہو، تمہارا چچا اپنی محبت کی وجہ سے تمہیں اجازت نہ دے رہا ہوگا، تو یہ میرا وصیت نامہ لے کر جا کر میرے بھائی کو دکھا. اور وصیت یہی لکھی ہوئی تھی کہ میرے بھائی میرے بچوں کو اپنے اوپر شہید ہو جانے کی اجازت دے. مسکرانے لگے، کاغذ لیا، لیب حسین کے پاس آئے، تڑپتے ہوئے، راجی کے طرف تڑپتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور آتا چچا 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 چچا، جیسے کوئی دنیا کی نعمت مل گئی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وصیت ہے کیا کریں، مگر اپنی اجازت نہیں دیتے. مورس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کا عالم یوا کبھی ہاتھوں کو بھی پیروں پر سر رکھنا شروع کیا. چچا چچا چچا، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. یہاں تک کہ رابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم گلے سے لگایا، دونوں نے رونا شروع کیا اور روتے روتے دونوں غش کھا کے زمین پر گر پڑے. جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آپ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے دیتے ہیں، کربلا میں پانی کہاں ہے؟ ممکن ہے دو منٹ میں جاتا ہوں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، مجھ سے کہا تھا مسائل پیدا پڑے، دو تین منٹ بس. قاسم اتنے چھوٹے تھے، ڈر ہو رہا تھا، اپنے ہاتھ سے گود میں اٹھا کے چچا اپنے یتیم بھتیجے کو گھوڑے میں بٹھایا، سر پر امامہ باندھ، اس کے دونوں سرے لٹکا دیے. قد اتنا چھوٹا تھا، بچپن کی وجہ سے قاسم کا کوئی زرہ اس قد کے لیے بنی ہی نہیں تھی. اور جب قاسم چلنے لگے تو حسین آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا سامنے کا حصہ چاک کر دیا، تو یتیمی کی نشانی، یہ اندھے بھی دیکھ لیں کہ یہ یتیم بچہ ہے کہ جنگل میں بردار و مجلس ختم ہو رہی ہے. بچہ آیا 14 برس کا، بھی کہتا ہے یہ دشمنوں کی کمبختوں کی روایتیں ہیں، دشمنوں کی بھائی، خدا قسم دشمن کی روایت ہے یہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ یہ کہتے میں سے نکلے رخصت ہو کر، تو میں نے یہ دیکھا کانہ القمر ایک چاند کا ٹکڑا ہے، چچا کی نظر میں کیا ہوگا، بیوا ماں کی نظر میں کیا ہوگا، کیا ایک چاند کا ٹکڑا تھا کہ جو حسین خیموں سے نکلا اور شام کے بعد بہرداروں پارک میں جنگ کرنا شروع کی، میں تفصیل جنگ پیش کرتا لیکن موقع نہیں رہ گیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا زمین میں، ایک شخص نے آ کر پسے پش سے قاسم کے سر کے اوپر وار کیا، یہ وار اتنا گہرا تھا کہ شہزادہ ہزاروں گرتے گرتے آواز دی کہ یا اماں ہو دیکھنی، چچا میری مدد کے لیے آئیے، بہت اپنے کو قابو میں لانا پڑتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، یہ بات آپ یاد رکھیے، بہت اپنے کو قابو میں لانا پڑتا ہے. آج میں تب بھی یہ قاسم کا جملہ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میری نظروں کے سامنے آیا تو میں نماز میں رو رہا تھا، بہت قابو میں لا کر اپنے کو پڑھنا پڑتا ہے. قاسم نے کہا چچا مدد کے لیے آئیے، حسین چلے، دیکھیے جو بھی حسین کے مدد کو آئیے، حسین پہنچ گئے، مدد کی جو بھی مدد ممکن تھی کی، کم سے کم سر نہیں کٹنے دیا، جیسے بھی عنوان تھا مدد کیا لیا، پھر سر محمد خان نے پہنچ گیا. لیکن یہاں یہ جملہ یاد رکھیے، قاسم نے مدد کے لیے پکارا ہے، اب حسین آئے تو چونکہ قاتل حملہ کیا تھا اس نے حسین کا غصہ کیا، حسین نے قاسم کے قاتل پر وار کیا، اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کٹ کے نیچے گرا، لشکر آ گیا بچانے کے لیے، حسین چاہتے ہیں کہ ملون بھاگ کے جانے نہ پائے، لشکر والے چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم بچا کے نکال لے جائیں، جنگ چھڑ گئی، چھڑ گئی تو آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک نہیں وہ کمزور آواز آتی تھی، اے چچا میں کچھ نہ جا رہا ہوں، ہوا جا رہا ہوں، اے چچا میری ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، اب آپ غور کیجیے جس پر میں روئے تو روئے. حسین نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا، جب لشکر چھٹا اور حسین قاسم کے سرانے پر، صرف قاسم ہیں کہ جس کے لیے حسین نے کہا بیٹا میری نور نظر، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے وقت بہت سخت ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر مشکل کشا کا بیٹا تیری مدد نہ کر سکا، کہ جب تیرا ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے، ٹانگے کہیں پڑی ہوئی ہیں، جسم کے حصے کہیں پڑے ہوئے ہیں، پڑے ملے لاش نہیں ملی، اس لیے تو کہا میں تیری مدد نہ کر سکا، آواز بھی ہستا سے دیکھا جسم کے ٹکڑوں کو، کہا میری مدد کرو، کہا ارشاد ہو، کہا کیسے لے جاؤں بچے کی لاش کو، ہاتھ الگ ہے پیر الگ ہے جس کا الگ انگ، ایک چادر لے آؤ، ایک چادر لائی گئی، قاسم کے بکھرے پہ ٹکڑے اس میں جمع کیے گئے، ایک گٹری بنائی، گٹری اٹھائی لا کر خیمے کے دروازے پر رکھی، سرداروں جیسے ہی قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے کے دروازے پر پہنچے اور خیمے کے اندر کڑپ کر باہر نکل آئی، آواز دے رہی تھی واہ ہاں واہ قاسمہ، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا بھائی، اس بچی کو دیکھا حسین قاسم کا کم بھول گئے، کہا بچی بڑا غضب کر دیا، میری زندگی میں خیمے کے باہر نکل آئی، خیمے کے اندر بچی کو پہنچا دیا، قاسم کی بہن کو تو پہنچا دیا مگر جب آپ کی بہن جلے ہوئے خیموں کے باہر نکل رہی ہے تو کون ہے جو زینب کو خیموں کے اندر ایام الفلق ينفلقون اللهم صل على المؤمنين والمسلمين.